السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج خطبہ کا موضوع ہے شب معراج کی شرعی حیثیت. شب معراج کیا ہے؟ اس ٹائٹل کا کیا معنی ہے؟ شب معراج کا مختصر قصہ، شب معراج کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور آخر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں. شب معراج، اس جملے کا معنی جیسے کہ اس جملے کے الفاظوں سے ظاہر ہے، دو لفظ ہیں، شب اور معراج. شب سے مراد رات اور معراج سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سفر. کیونکہ لفظ دو ہیں، اسراء اور معراج. اسراء کا معنی ہے زمینی سفر، رات کے وقت جو زمین کا سفر کیا جاتا ہے اسے اسراء کہتے ہیں، اور معراج آسمانی سفر ہے. زمینی سفر سے مراد مکہ سے بیت المقدس کی طرف، مکہ سے بیت المقدس تک کا، بیت المقدس تک کا جو سفر تھا اسے اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے لے کر ساتویں آسمان تک کا جو سفر ہے، سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں. اور معراج عروج سے لیا گیا ہے، بلندی سے لیا گیا ہے. عرجہ یعنی نیچے سے اوپر کی طرف گیا. اور اسراء اور معراج کا قصہ کی بنیاد قرآن مجید میں موجود ہے، سورۃ الاسراء اور سورۃ النجم میں، اور اس قصے کی تفصیل احادیث نبویہ میں موجود ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور کئی صحیح احادیث کتابوں میں. اسراء و معراج مختصر سا قصہ بعض احادیث کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جب عروج پر پہنچی مشرکین کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ تھے، کیونکہ بعثت یا نبوت کے دسویں سال میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے ساتھی ایک ہی سال میں وفات پا گئے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المؤمنین، جنہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل میں ساتھ دیا، اور سب سے پہلی مومنہ خاتون ہیں. جو ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ غار حرا میں کیا ہوا، کس طریقے سے فرشتہ آیا اور مجھے یہ پیغام دے کے گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذرے برابر شک کیے بغیر یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کی تصدیق کی، اور قصہ معروف ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ نبوت کے 10ویں سال میں سیدہ خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا وفات پائیں، اور اسی سال میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی وفات پا چکے تھے. تب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کیا، جب اہل مکہ دعوت توحید کو قبول نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی دین کو دوسروں تک، دعوت توحید کو دوسروں تک لے جانا چاہا، اور اہل طائف نے اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، اور طائف کے سفر کا قصہ بھی معروف ہے. تو اسی سال میں، اسی وقت میں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید مشکل میں تھے، بہت زیادہ غمزدہ تھے، پریشانی بھی تھی، دنیا تنگ نظر آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور یہ بنیادی پیغام دینے کے لیے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر زمین والے آپ کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کی قدر نہیں کرتے، تو آسمان والے ہیں جو آپ کی قدر بھی جانتے ہیں اور آپ کی مدد بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں مکہ سے لے کر بیت المقدس کی طرف. وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی امامت کرتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آسمانی سفر کرنا ہے. براق ایک، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے، ایک ایسا دابہ ہے، یعنی ایک ایسا جانور نما چیز ہے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہے، جس کا حجم، جس کا سائز گدھے سے بڑا ہے اور گھوڑے سے کم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ براق پر سوار ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف جاتے ہیں، 7 آسمانوں کو پار کرتے ہیں، اور ہر آسمان میں کسی نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. پہلے آسمان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے آسمان میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرے آسمان میں عیسیٰ اور یحیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے آسمان میں ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، پانچویں میں کون ہے؟ کون؟ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، 7ویں آسمان میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ان سب سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہی تک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں بغیر کسی واسطے، بغیر کسی ذریعے کے. اس لیے کلیم اللہ 2 ہے، خلیل اللہ بھی 2 ہے. کلیم اللہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور خلیل اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا فرماتے ہیں، 50 نمازیں فرض ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں چھٹے آسمان پر، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں آپ اپنے رب کی طرف واپس جائیں اور تخفیف کا سوال کریں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جاتے ہیں، 10 نمازیں کی تخفیف ہوتی ہے، پھر چھٹے آسمان پر واپس آتے ہیں، پھر مزید تخفیف کی بات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ کی امت 40 نماز بھی نہیں پڑھ سکے گی. آپ تخفیف کی پھر سے سوال کریں اپنے رب سے. یوں کرتے کرتے 5 نمازیں باقی رہ جاتی ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، 5 ہی بھاری پڑیں گی. تب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب سے 5 میں بھی تخفیف کا سوال کروں. 50 سے 5 ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں نمازیں 5 ہوں گی، اجر 50 کا ہوگا. نمازیں 5 پڑھیں گے ہم، نام اعمال میں 50 نماز لکھی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض عجیب نظارے بھی دکھائے جاتے ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر بعض احادیث میں آیا ہے. ان میں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین فرماتے ہیں یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں. غیبت کرنے والے، غیبت کرنے والوں کی سزا قیامت کے دن یہ ہوگی کہ ان کے ناخن تانبے کے ہو جائیں گے اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے رہیں گے، نعوذ باللہ من ذلک. اسی طریقے سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو آگ کی کینچوں سے اپنی زبانیں کاٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین فرماتے ہیں آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کرتے تھے، لیکن خود نہ کوئی معروف کرتے تھے اور نہ کوئی منکر چھوڑتے تھے. دعوت دیتے تھے لوگوں کو خیر کی طرف، لیکن خود خیر سے دور تھے. ان للہ و ان الیہ راجعون. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خون کا دریا، خون کے نہر کو دیکھا جس میں بعض لوگ ڈوب رہے ہیں. اس میں سے ایک شخص اپنا سر نکالتا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے پر دوسرا شخص بیٹھا ہے جو پتھر مارتے ہوئے پتھر اس کے پیٹ سے چلا جاتا ہے اور وہ پھر اس خون کی نہر میں غرق ہو جاتے ہیں، پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ اسی طریقے سے معاملہ جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ کون ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں. تو سود خور کی سزا، جیسے کہ دنیا میں سود کھاتا رہا اسے کوئی پرواہ نہیں ہوئی، نصیحت کرنے والوں نے نصیحت کی ہے اور کرتے رہے اور وہ سنتا رہا اور کوئی پرواہ نہ کی، صرف وہ کھانا جانتا تھا اور کوئی نصیحت اس کے کام نہیں آتی تھی، اس کی سزا. اور اسی سود پر وہ مرا ہے، اس نے توبہ نہیں کی. ساری زندگی 60-70 سال زندگی اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی. تو روز محشر میں قیامت کے دن اس کی جو سزا ہوگی، جیسے کہ دنیا میں وہ کیا کرتا تھا، آخرت میں بھی اس کی سزا ویسے ہی ملی کہ خون کے دریا میں وہ ڈبکے کھاتا رہے گا, نکلنے کی کوشش کرے گا لیکن نکل نہیں پائے گا, جیسے کہ سود سے دنیا میں وہ نکل نہیں سکا اور سود کھاتا رہا, پیٹ بھرتا رہا, تو پتھروں سے اس کا پیٹ بھرتا رہے گا اور وہ اس خون کے دریا سے نکل نہیں پائے گا. اسی طریقے سے ایک اور نظارہ دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک تندور نما ایک جگہ ہے, وہاں سے چیخ پکار کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو برہنہ بدن ہیں, نیچے سے آگ آتی ہے اور ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زناکار اور بدکار ہیں. الغرض تو بعض نظارے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے گئے اس عظیم رات میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کو واپس آتے ہیں اور اپنی جگہ پر واپس آتے ہیں. ابھی بستر گرم ہوتا ہے, یعنی اتنی اسپیڈ سے اور اتنی تیز رفتار سے یہ سارا قصہ جو میں نے مختصر بیان کیا ہے, بہت لمبا قصہ ہے, اور اگر اس کے ہم صرف فائدے بیان کرنا چاہیں تو 100 سے زیادہ ہے. بعض علماء 100 سے زیادہ پیغام اس ایک قصے سے نکالے ہیں. ہمارا موضوع کچھ اور ہے, ورنہ انشاءاللہ اگر بعض اہم پیغام بھی ہم بیان کرنا چاہیں تو اگر 20-30 کے قریب بھی کر دیں تو پورا وقت یہیں پہ چلا جائے گا. اصل پیغام آج خطبے کا کچھ اور ہے, یہ نہیں ہے. یہ قصہ تو ہم سب جانتے ہیں, بار بار سن بھی چکے ہیں, اور الحمدللہ ہر مسلمان اس قصے سے واقف ہے اور اس کا ایمان بھی ہے کہ واقعہ ضرور ہوا ہے, اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. تو یہ ماننا کہ قصہ ہوا ہے یہ تحصیل حاصل ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ قصہ ہوا ہے. اصل بات کچھ اور ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں, بستر بھی گرم ہوتا ہے. صبح اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ سناتے ہیں, لوگوں میں عجیب سی ہلچل شروع ہو جاتی ہے. ابو جہل جب یہ بات سنتا ہے دوڑتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف, اور راستے میں یہ سوچ کے جاتا ہے کہ آج پتہ چلے گا کہ ابو بکر کیا کرنے والا ہے. ہم کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہکی بہکی باتیں کرتا ہے, اب اس نے انتہا کر دی ہے. کہتے ہیں ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس کی طرف بھی گئے اور آسمانوں کی سیر بھی کر کے آئے. ہم تو صرف بیت المقدس جانے کے لیے 2-2 مہینے لگا دیتے اونٹوں پر. ایک لمحے میں, ایک رات میں اتنی لمبا سفر, یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ ابو جہل کا عقیدہ ہے. جب دل میں خرابی ہوتی ہے تو زبان پر بھی ایسے الفاظ آتے ہیں. الغرض سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس ابو جہل جاتا ہے اور کہتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ساتھی کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ پچھلی رات میں مکہ سے بیت المقدس کی طرف گیا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر میں نے کی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے صرف ایک سوال کیا بس, کیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے جی ہاں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں فقط صدق, یقیناً سچ فرمایا ہے. ابو بکر تو کیا کہہ رہا ہے؟ 2-2 مہینے لگ جاتے ہیں تیز اونٹوں پر سفر کرتے, 2 مہینے لگتے ہیں مکہ سے بیت المقدس کی طرف, اور آپ کہتے ہیں سچ ہے. قالہ فقط صدق, اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے. سبحان اللہ, یہ ہے ایمان اور تصدیق. جب حدیث آ جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سر جھکا کر اسے تصدیق کرنا ہے بس, اور کوئی راستہ نہیں ہے. عقل مانے یا نہ مانے, عقل کا کوئی کام نہیں یہاں. یہاں پر ایمان کا کام ہے, دل کا یقین کا کام ہے. اس کمزور عقل بیچاری عقل کا کیا کام ہے یہاں پہ؟ جس کا ایمان کمزور ہے اس کی کیا عقل ہے؟ اصل بات ایمان کی ہے، تقوی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے، توحید کی ہے، سنت کی ہے، صحیح منہج کی ہے۔ جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ ایمان اور تصدیق ہوتا کیا ہے، نصوص کی کیا قدر و قیمت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا شان ہے، وہ جانتے ہیں۔ الغرض پھر مشرکین سب اکٹھے ہو کر گئے، اے محمد اگر تو سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو سچا تو ہمیں بتاؤ دیکھا کیا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صاحب بیت المقدس کی طرف نہیں گئے، اس سے پہلے تو ان کے سامنے تو نہیں گئے، اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات کو ہو کے آیا ہوں میں، چلو کوئی نشانی تو بتاؤ ہمیں۔ اور ان سرداروں لوگوں کو جو جاتے رہتے ہیں بیت المقدس کی طرف سفر کرتے رہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ قریش سالانہ دو سفر کرتے تھے، لإلاف قریش إلاف رحلة الشتاء والصيف، سردیوں کے وقت کیونکہ شام میں سردی ہوتی ہے یمن کی طرف رخ کرتے، گرمیوں کے وقت شام کی طرف رخ کرتے۔ تو جو سفر کر چکے بیت المقدس کی طرف ان کو آگے کیا، اور امتحان لے رہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بیچارے لوگ جاہل بے ایمان بے عقیدہ، اے محمد ہمیں ذرا بتاؤ کیا دیکھ کر آئے ہو۔ اب ایک رات میں، ایک لمحے میں آپ بیت المقدس کی بلڈنگ جو ہے اس میں سے آپ کیا کیا دیکھیں، کیا کیا یاد کریں گے؟ لیکن سبحان، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو ایسے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا بیت المقدس لایا گیا، اور جو بھی سوال کرتے تھے کہ کون سا دروازہ کس طرف ہے، کون سی اشرفی کس طرف ہے، رخ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جیسے آج کل کے زمانے ہولوگرام دیکھا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون ہے۔ پورا بیت المقدس کا نظارہ سامنے آ گیا، وہ سوال کرتے جاتے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جاتے، عاجز ہو گئے، آخر میں کہا امننا وصدقنا، کیا کہا؟ کہتے جادوگر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی نجات کو کہ اپنے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہے، اب اس رب کریم کو دیکھے۔ واللہ جب ایسے ہر درم لوگ ہوتے ہیں، اگر بشر میں سے کوئی شخص ہوتا، کوئی بادشاہ ہوتا، فوراً سزا نہ دیتا، آسمان سے بجلی گرا کر ہلاک نہ کر دیتا، لیکن اس رب رحیم کو دیکھیں، رحمان الرحیم کی رحمت کو دیکھیں، سبحان اللہ، پھر موقع دیا، فوراً ہلاک نہیں کیا، پہلے کہتے تھے جھوٹا ہے، امتحان لیا سچ ثابت ہوا، کہتے جادوگر ہے، کہتے کاہن ہے، کہانت کرتا ہے، مجنون ہے، جنوں سے اس کا رابطہ ہے اور جن اس کو خبر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ الغرض یہ مختصر سا قصہ تھا اسراء اور معراج کا۔ شرع حیثیت کیا ہے شب معراج کی؟ شرع حیثیت یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ واقعہ ہوا ہے، قصے کے وہ الفاظ جو قرآن مجید میں اسے احادیث میں ثابت ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی سیر کرائی اور آسمانوں کی سیر بھی کرائی، ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسراء اور معراج ہے وہ جسم اور روح دونوں سے ہوا، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، صرف روح نہیں تھی، خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، حقیقت تھی، اور جسم اور روح دونوں سے اسراء اور معراج ہوا ہے۔ اور شرع حیثیت یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تو جو پیغام اس رات کے قصے میں موجود ہیں ہم ان پہ عمل کرنے والے بن گئے. کیا پیغام ہے؟ سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ عقیدہ کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمہ توحید ہے. کیا اس کے تعلق سے کوئی پیغام ہے اس قصے میں؟ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت, صحیح معرفت. کیا ہے؟ معراج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے جل شانہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے بہت بڑا مغالطہ ہے, بدعقیدگی ہے. جب ہر جگہ موجود ہے تو آسمانوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کس لیے گئے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, الرحمن علی العرش استوى. سب سے پہلا پیغام ہر مسلمان کے لیے یقیناً جان لے, ہم یقین رکھتے ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے. اور اس قصے میں واضح ثبوت ہے اور عملی ثبوت ہے, صرف نظریات نہیں ہے, صرف قول نہیں ہے, صرف کہاوت نہیں ہے, صرف علم نہیں ہے, بلکہ فعلاً بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کو سے اس لیے کرے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے, پورے کائنات کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جل شانہ, فرش پر نہیں ہے, ہر جگہ نہیں ہے. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے یہ پورا سفر طے کرایا ہے. بعض مولوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود نازل ہوا ہے, نعوذ باللہ, زمین پر اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے گئے. دلیل کیا ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ, اسرا الف سے ہے, بعبدہ با ہے, ہونا تو یہ چاہتے سرا بعبدہ یا اسرا عبدہ, تو جب الف ہو تو با نہیں, جب با ہو تو الف نہیں, دونوں کا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ زمانے اور زمان اور مکان سے پاک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ خود نازل ہوا ہے زمین پر اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گیا ہے. جبریل امین کی اپنی رفتار ہے, جبریل امین اپنی رفتار سے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفتار سے جا رہے ہیں. کون لے کے جا رہا ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی, انا للہ و انا الیہ راجعون. الف با کے چکر میں عقیدہ بگڑ گیا. آپ جانتے ہیں الف با, الف با کی بات درست ہے, الف الف ہے تو با نہیں, با ہے تو الف نہیں, یہ بات درست ہے عربی گرامر کے اعتبار سے, لیکن اللہ کے لیے, اللہ کے بندو, تمہاری عقلیں کہاں گئی ہیں؟ جانتے پیغام کیا ہو اس آیت کریمہ, پیغام کیا جانتے ہیں؟ خرق العادت چیز بیان کی جا رہی ہے یا حسب معمول کی قصہ بیان کیا جا رہا ہے؟ جب یہ واقعہ خرق العادت ہے تو عربی زبان کی گرامر سیدھی رہنی چاہیے تھی یا اسے فرق ہونا چاہیے تھا؟ کیا خیال ہے؟ جب خود واقعہ خرق العادت ہے, عقل کو حیران کر دینے والا واقعہ ہے, تو یقیناً جب یہ واقعہ بیان کرنا تھا تو عربی گرامر میں بھی حیران کن بات کرنی تھی. الف بھی ہے, با بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ براق پہ سوار ہو کے, جیسے کہ صحیح احادیث میں آیا ہے, صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے اور کئی صحیح احادیث میں آیا ہے, جبریل امین کے ساتھ تھے اور پھر براق پہ سوار ہو کے آسمانوں کی سیر کی ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی اپنا عرش چھوڑ کر فرش پہ آتے ہیں اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے ہیں. آپ یہ تو مجھے بتائیں اللہ کے لیے, کیا آپ اس قول سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے, یا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو چھوڑ کر فرش پہ آتے ہیں اور اپنے نبی کی شان بلند کرتے ہیں. نبی کی شان میں آپ بڑائی کر رہے ہیں اور رب دلیہ سبحانہ کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے. اور جو صحیح نصوص ہیں, واضح حدیث کے الفاظ ہیں, اس سب کی مخالفت کر کے الف با کے چکر میں پڑ گئے. اس لیے عربی گرامر میں مہارت کافی نہیں ہے جب تک کہ صحیح عقیدہ نہ ہو, صحیح منہج نہ ہو. اور یہی الف با, یہ آیت کریمہ ابو جہل نے نہیں سنی, مشرک عرب سنی کہ نہیں سنی؟ کس نے آ کے اعتراض کیا ہے کہ الف ہے تو پھر بہ نہیں ہونی چاہیے, بہ ہے تو پھر الف نہیں ہونی چاہیے؟ کس نے اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ اس فرمان پہ نہیں تھا. کسی کا بھی کوئی ثبوت مجھے دکھا دے کہ ابو جہل نے اعتراض کیا ہو. اعتراض یہ تھا کہ عقل نہیں مانتے کہ ایک رات لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے. اس کا جواب بھی مل گیا ہے. کس نے جواب دیا؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے دیا ہے کہ تمہاری عقل ماننے نہ مانے, ہمارا دل مانتا ہے, ہمارا ایمان مانتا ہے. الغرض لا الہ الا اللہ میں, اس قصے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم نے جانی ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اپنے عرش پر مستوی ہے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی ہے, پیچھے کون کھڑے ہیں, اقتداء کون سے لوگ کر رہے ہیں؟ دنیا میں جو سب سے کرم, جو سب سے عظیم لوگ ہیں. اور امام جو کرتا ہے, امامت جو کرتا ہے شخص, وہ سب سے بہتر ہوتا ہے کہ نہیں؟ سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا یہ شان کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی عظمت اور ان کا بلند مرتبہ, ان کی عظیم شان اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائے اپنی کتاب میں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے خود فرمائے اپنی فرمان میں. اپنی طرف سے نئی شان بنانے کے چکر میں پڑھ کے الگ شان میں گستاخی کرنے کہاں کا انصاف ہے؟ الغرض شب میرا کی شرع حیثیت سے اپنے عقیدہ درست کرو, اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت جانو, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور شان کو پہچانو. تیسرا اس میں جو پیغام ملتا ہے نماز کا, نماز کی فرضیت کا. اگر شب معراج کی کوئی شان یا کوئی آپ قدر جانتے ہیں یا آپ کے دل میں اس کو قدر ہے, تو پھر نماز کے اہتمام کرو, کیونکہ نماز اسی رات میں فرض ہوئی ہے. 50 نمازیں تھیں, 5 تک آ گئی ہیں کم ہوتے ہوتے. کیا 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کرو, ہم نماز کا حق ادا کر رہے ہیں؟ نماز نبوی پڑھتی ہے یا صرف نماز پڑھتے ہیں؟ اقامت الصلاۃ کرتے ہیں یا صرف نماز پڑھتے ہیں؟ میرے زندگی میں نماز کی کیا حیثیت ہے, کیا قدر و قیمت ہے؟ جیسے کہ میرے جاب کی میری زندگی میں حیثیت ہے, کیا نماز کی بھی ایسی ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں, کیونکہ جواب ہر بندے کا اپنے ہی پاس ہے. میں سے اپنا جواب دے سکتا ہوں, آپ کا جواب آپ خود ہی دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس رات میں اگر ہم نے کوئی چیز سیکھنا, کوئی پیغام حاصل کرنا ہے, تو سود سے توبہ کرو, سود کی لعنت سے بچو, زناکاری بدکاری سے بچو, جھوٹ بولنے سے بچو, غیبت کرنے سے بچو. دعوت دینی ہے تو علم کی بنیاد پر دعوت دو, عمل کرنے والے بنو, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو. شب معراج کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ صرف یہ ہے. کیا یہ ایک رات میں ہم نے کرنا ہے؟ نہیں, ساری زندگی ہم نے کرنا ہے. صحیح عقیدہ ہمیشہ کے لیے ہے, نماز جب تک زندہ ہے, سچ بولا جب تک زندہ ہے, سود سے بیزاری ہے, توبہ ہے, دوری ہے جب تک زندہ ہے, زناکاری بدکاری جھوٹ سے, غیبت سے, چغل خوری سے اور ہر حرام سے دوری ہے جب تک ہم زندہ ہیں. تو اس رات سے کیا تعلق ہے؟ صرف اتنا تعلق ہے کہ یہ پیغام ہمیں اس رات میں ملے ہیں، بس اتنا تک ہے. تو یہ کیا شرعی حیثیت ہوئی؟ یہی شرعی حیثیت ہے شرعاً. اچھا، اس رات میں جشن نہیں منانا، خوشی نہیں کرنی، اچھے لباس نہیں پہننے، گھروں میں کم کمے اور لائٹیں نہیں جلانی، ڈیکوریشن نہیں کرنی، گھر کی صفائی نہیں کرنی، دن میں عمرہ نہیں کرنا، رات کو نمازیں، تہجد، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ ذکر نہیں کرنا، صرف اس رات کے لیے بالکل نہیں کرنا. جس نے بھی شب معراج کو کسی خاص عبادت کا اہتمام کیا، یا گھر کو خاص صفائی کی ہے، یا لائٹیں لگائی ہیں، یا خاص تہجد کی نماز اسی رات، پورے سال سوتا رہا ہے، اس رات میں اسے یاد ہے کہ تہجد میں نے پڑھنی ہے، اور پورے سال عمرہ نہیں کرتا، اگر کرتا تو اسی دن میں کرنا ہے یا اسی رات کو کرنا ہے. کسی خاص عبادت کا خاص وقت میں اہتمام کرنا جس کی کوئی دلیل نہیں، وہ بدعت ہے. شب معراج میں تہجد کی نماز کا خاص اہتمام، ہاں جس کی عادت ہے روزانہ پڑھنا تو پڑھ لے، پورا سال تو پڑھتے، اس رات میں بھی پڑھ لے. اس لیے نہیں کہ اس رات کی خصوصیت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ پورا سال پڑھتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، اس رات کو بھی پڑھ لیا اس نے. اس نے خاص پروگرام بنایا ہوا عمرہ کرنے کا، اور اسی دن ہی عمرہ کا وقت آیا تو کر لے، کوئی حرج نہیں، اس کے پروگرام کے مطابق آیا، اس دن اس رات کی کوئی خصوصیت نہیں. اس کا ثبوت کیا ہے کہ اس رات میں خاص اہتمام نہیں کرنا کسی عبادت کا، یا خاص لباس کا، یا خاص جشن کا، یا خاص دعوت کا، یا خاص صدقات اور خیرات کا، دلیل عدم الدلیل ہے. اللہ تعالیٰ کی نزدیک حاصل کرنا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نزدیک حاصل کرنے کے لیے کوئی فعل کرنے کے لیے ہمیں ثبوت چاہیے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا صحابہ کرام اور سلف کے اجماع، ان کے عمل سے، اور یہ کہیں پر آپ کو نہیں ملتا. شب معراج کی رات کا واقعہ نبوت کے 10ویں سال میں ہوا، نبوت کے 10ویں سال، 11ویں سال، 12ویں سال، 13ویں سال، مکہ میں 13 سال رہے، 3 سال اور مکہ میں، پھر 11 سال مدینہ میں، کتنے سال ہوتے ہیں؟ 14 سال. یہ رات بار بار 14 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آتی رہی، کیا ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا خاص اہتمام کیا ہے کسی خاص عبادت کے لیے؟ بتاتے کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ، ایک ثبوت چاہیے بس. عجب بات ہے، اتنی عظیم رات ہے جس میں خاص تہجد پڑھنے کا بھی اجر و ثواب ہے، جس میں عمرہ کرنے کا بھی اجر و ثواب ہے، جس میں صدقات خیرات کا اجر و ثواب ہے، جس میں اکٹھے ہونے کر دعوت کرنے کا بھی اجر و ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو خود کیا ہے، نہ صحابہ کرام کو اس خیر کی خبر دی. عجب ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی میں یہ رات بار بار آئی ہے. کسی صحابی نے سید ابو بکر صدیق کے سامنے قصہ آیا، تصدیق بھی فرمائی، تصدیق بھی کی ہے، ایک مرتبہ جشن منایا ہے اس رات کا، خاص اہتمام کیا ہے، خاص دعا کا، خاص عبادت کا، ایک مرتبہ نہیں. سید عمر فاروق کیا ہے، سید عثمان غنی نے کیا ہے، سید علی بن ابی طالب نے کیا، خلفاء راشدین 4 ہے، انہوں نے نہیں کیا. کسی صحابی نے، ایک صحابی کا نام چاہیے بس، کسی نے کیا ہے؟ تابعین میں سے، اتباع التابعین میں سے، پہلے 3 بہترین زمانوں میں سے کسی نے خاص اہتمام کیا ہے؟ سبحان اللہ. یا تو وہ لوگ حق پر تھے، سنت پر تھے، یا تو پھر آپ لوگ ان سے بڑھ کر حق پر ہیں اور سنت پر ہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے کبھی بھی. یا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے زیادہ حریص ہے، یا آپ ان سے زیادہ حریص ہیں، دونوں میں سے ایک بات تو ضرور ہے. دوسرا ثبوت کہ اس رات میں کوئی خاص کسی عبادت کا اہتمام نہیں کرنا. تو بتاتا کیا دوسرا ثبوت ہے؟ یہ رات کب واقع ہوئی پتہ ہے؟ کون سا مہینہ تھا اور کون سی رات تھی؟ کہتے ہیں 27 رجب. کہتے ہیں کسی حدیث میں ثابت ہے؟ ایک حدیث دکھا دے. عجب بات ہے، اتنی فضیلت والی رات، عظیم الشان رات ہے، اور پتہ نہیں کب ہے. اس کا خاص وقت کون سی رات تھی، کس مہینے کی کون سی رات تھی، کیا تاریخ تھی، پتہ ہی نہیں. بعض کہتے ہیں رجب میں، بعض کہتے ہیں شعبان میں، بعض کہتے ہیں پہلے، بعض کہتے ہیں بعد میں. اگر رجب میں بھی ہے تو پھر کون سی رات، یہ بھی پتہ نہیں ہے. تو اسے کیا ثبوت ملتے ہیں ہمیں؟ کیوں پتہ نہیں؟ پتہ ہے کہ کون سی رات ہے، اس میں کیوں اختلاف ہے. اگر اس کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی خاص عبادت کی، متعین ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اہتمام نہیں کیا اس رات کی خاص عبادت کے لیے سلف نے، صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے، اس لیے یہ رات دوسری راتوں کی طرح عام رات ہے. شرعاً یہ رات دوسری راتوں کی طرف عام رات ہے. کیا شرف ہے اس رات کا؟ کوئی خاص شرف نہیں، ہمارے لیے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف تھا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ جیسے میں نے کہا ہے، اپنی زندگی بدلیں، عقیدہ درست کریں، اللہ تعالیٰ صحیح معرفت جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح شان کو جان لیں، وہ مقام دیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقام سے بلند نہ کریں، غلو نہ کریں. غلو سے ہمیں منع کیا گیا ہے، سخت ممانعت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. نماز کا اہتمام کریں، فرائض کا اہتمام کریں، محرمات سے اجتناب کریں. یہ ہم نے کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے؟ جو ہم نے کرنا ہے کیا وہ کر رہے ہیں؟ آج امت میں ذرا نظر دوڑا کے ڈال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. رجب کے شروع ہوتے ہی بعض سیٹ اپ چینلز پہ نعتیں شروع ہو جاتی ہیں، خاص پروگرام شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ رافضی محرم کے آغاز میں ماتم شروع کر دیتے ہیں. بعض نام کے سنی، نام سنی ہے بس، رسول جماعت سے تعلقوں کا نام کے ہیں، وہ بھی وہی کچھ کرتے جو رافضی محرم میں کرتے ہیں. حقیقتاً تو یہ کزن ہی ہے، تصوف اور تشیع بڑا گہرا کا آپس میں رشتہ ہے اور تعلق ہے. بدعات اور خرافات میں سب سے آگے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ روافض پہلے نمبر پہ ہیں اور ان کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں، لیکن ہے ایک ہی راستے پر. اور من گھڑت روایات، جھوٹے قصے، جیسے روافض محرم میں کرتے ہیں، بعض نام کے سنی رجب میں یہ قصے کہانی شروع کر دیتے ہیں. الغرض یہاں تک ہے، جسے میں نے کہا ہے کہ بعض مولویوں نے اللہ تعالیٰ کو عرش سے فرش پہ اتار دیا ہے اس رات کی عظمت بیان کرنے کے لیے. انہ للہ و انہ الیہ راجعون. بدعات الخرافات سے اجتناب کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے، منج السلف کو اختیار کرنا ہے، سمجھنا ہے، اپنے دل سے مان کر اس پر چلنا ہے. جو کام صحابہ کرام سلف صالحین نے نہیں کیا، ہم بھی اسے اجتناب کرتے ہیں دین کے تعلق سے. اگر اس رات میں خاص عبادت کے اہتمام کرنے سے، یہ اہتمام کرنے میں کوئی خیر ہوتا تو ہم سے السابقون الاولون ہیں، ہم سے سبقت حاصل کر گئے، تو اللہ کی قسم اس میں بھی ہم سے آگے ہوتے. جب انہوں نے کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا تو ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. اتباع سبیل المؤمنین سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ آگے ہیں وہ آپ کے پیچھے ہیں، اتباع سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے آگے ہیں ہم ان کے پیچھے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، آج کی اس نشست میں یہ تو ہمیں پتہ چل چکا ہوگا کہ شرعاً ہم نے کیا کرنا ہے، کیا شریعت کے مطابق ہے، کیا سنت کے مطابق ہے اور کیا شریعت کے مخالف ہے، کیا سنت کے مخالف ہے. اگر ابھی بھی کوئی شک باقی ہے یا ابھی بھی بات دل میں نہیں اتر رہی یا ابھی بھی اپنی بدعت پر بزد ہو، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک پاک دل عطا فرمائے، وہ دل جو سمجھنے والا ہو، وہ دل جو حق کا متلاشی ہو، وہ دل جو قرآن اور سنت اور فہم سلف کے سامنے سر جھکانے والا ہو، وہ دل جو شرک بدعات و خرافات سے پاک ہو. قلب سلیم سے اللہ تعالی سے دعا کرو. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مال نرینا اولاد اس دن کوئی کام نہیں آئے گی. کس دن؟ قیامت کے دن. الا استثناء ہے، ایک چیز ہے کام آنے والی، فکر نہ کرے، لیکن مال اور اولاد نہیں ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم، تندرست پاک دل ساتھ لے کے آئے ہو پھر تو کامیابی ہے. اگر دل میں خرابی باقی ہے، شرک بدعات اور خرافات ابھی باقی ہیں، تو پھر کوئی خیر نہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.